ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वआयतुल लहुमुल अर्दुल मैता अहयैनाहा वअख्रजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु याकुलून वजअलना फीहा जन्नातिन मिन नखीलिन وَأَعْنَاقٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ إِلَى الْآخِرِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة سورة ياسين کی تفسیر کا درس ہم اس کلاس کے اندر کر رہے ہیں آج مئی کی 16 تاریخ ہے اور 11 رمضان المبارک رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا مڈل ایسٹ کے اعتبار سے پہلا عشرہ ختم ہوا کل جو ہماری بات چل رہی تھی کہ اس آیت اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور قوم کے درمیان مکالمہ کا ذکر کیا تو جب بھی کبھی ہم مکالمہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اس سے ہدایات حاصل کرنی چاہیے تو ایک بات یہ ہوئی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ مکالمہ جب بھی کبھی دو لوگوں کے درمیان ہو تو دونوں ہی غلط ہوں اگرچہ کہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ دونوں ہی اپنی رائے پر کھڑے رہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو بھی ایک صحیح سمجھتا ہے وہ اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے دوسرا جو اس کو جس کو سمجھ صحیح سمجھتا ہے وہ اس پہ ڈٹ جاتا ہے تو یہ جو صورتحال ہوتی ہے اس میں کبھی بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا اس لیے کہ انگریزی کا ایک محاورہ آپ نے شاید سنا ہو کہ اوپینینز آر لائک ٹھیک ہے بیلی بٹن کس کو کہتے ہیں ناف کو ٹھیک ہے تو اوپینینز جو ہے نا ہماری جو رائے ہوتی ہیں وہ ناف کی طرح ہیں ایوری ون ہیز ون ٹھیک ہے ہر ایک کے پاس ایک ہے ٹھیک ہے نا کوئی انسان ایسا ہے جس کے پاس بیلی بٹن نہ ہو بھائی ہر انسان کے پاس ہوتا ہے نا ناف ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے اوپینین بھی ہر انسان کے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب ہر ایک کا اپنا ایک اوپینین ہوتا ہے تو پھر کبھی کوئی نتیجہ تو نہیں نکل سکتا نا تو اس وجہ سے مکالمہ وہی اچھا مکالمہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک جو ہے وہ علم کے ساتھ بات کرے دلیل کے ساتھ بات کرے اور دوسرا جو ہے اس کے پاس علم نہ ہو تو یہ اپنی دلائل سے جو ہے وہ اس کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو ٹھیک ہے تو اس میں ایک سوال آپ میں سے کسی نے کیا تھا کہ دلیل جو ہے وہ کیسے پکڑی جائے ٹھیک ہے تو ان کا مطلب جو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں لیکن وہ بات ذرا کلیئر کرنی ضروری ہے وہ یہ کہ دلیل کیسے سیکھی جائے دلیل سے بات کرنا کیسے سیکھا جائے ٹھیک ہے تو اس میں جو سمپل جواب ہے اس کا وہ تو یہ ہے کہ جی جیسے انسان علم حاصل کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ کو کھولتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہم پچھلی کسی کلاس کے اندر تفصیل سے یہ عقل کے بارے میں بات کر چکے تھے تو جب اس کی سمجھ کھلتی ہے عقل کھلتی ہے عقل استعمال ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر وہ عقلی دلیل دینے کے قابل ہوتا ہے ٹھیک ہے جب اس کی عقل نہیں کھلی تو وہ عقلی دلیل دینے کے کیسے قابل ہوگا تو اس کے لیے عقل کا کھلنا ضروری ہے اس کے بعد دوسری چیز نقلی دلیل ہوتی ہے نقلی دلیل جو ہوتی ہے اس کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تو علم حاصل کریں گے تبھی نقلی دلیل دینے کے قابل ہوں گے اگر علم نہیں حاصل کریں گے یعنی آنکھوں کو کھول کے نہیں رکھیں گے علم حاصل کرنے کا مطلب صرف عالم عالمہ بن جانا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا ٹھیک ہے یعنی آنکھوں کو کھول کر رکھنا کانوں کو کھول کر کے رکھنا زبان کو کم استعمال کرنا ٹھیک ہے نا قلت کلام زبان کو کم استعمال کرنا، ورنہ زبان استعمال ہوتی ہے تو پھر آنکھوں اور کانوں کا کام جو ہے نا، جو فنکشن ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زبان جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیتی ہے. اس وجہ سے زبان کو کم استعمال کریں گے تو آنکھیں اور کان جو ہیں وہ زیادہ استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے نا علم حاصل کیا جاتا ہے. اب یہ علم جو ہے وہ قرآن بھی اس کا سورس بنتا ہے، اس کی حدیث بھی سورس بنتی ہے، اس کے جو ہے وہ اقوال بھی سورس بنتے ہیں اکابرین کے، اور سارے مشاہدات اور مطالعات وغیرہ اس کا سورس بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو علم حاصل کریں گے اور تقوی اختیار کریں گے تو اس سے عقلی اور نقلی دلیل دینے کے انسان قابل بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے اندر اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اگر اس نیت سے علم حاصل کر رہے ہیں کہ بیوی کے ساتھ جب جھگڑا ہوگا تو میں دلائل دے سکوں گا، رائٹ؟ یا کسی بھی انسان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کا مفہوم کیا ہے، زیادہ طالبین میں آپ سے اکثر نے پڑھا ہوگا کہ جو اس نیت سے علم حاصل کرے کہ جہلا کے ساتھ بحث کروں گا، رائٹ؟ بھائی اگلا بندہ جو ہے وہ جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ ساس ہو، چاہے وہ بہو ہو، جس کے ساتھ بھی آپ کا مکالمہ چل رہا ہے اس کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس آ گیا علم. اب آپ اس علم کی بنیاد کے اوپر بحث کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ علم سیکھا ہی اس نیت سے تھا کہ میرا اپر ہینڈ ہوگا بحث کے اندر، تو پھر یہ علم جو ہے وہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا، اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوگی، یہ علم کامیابی کی طرف نہیں لے کے جائے گا، اگرچہ کہ شاید آپ اس مکالمے کے اندر غالب آ جائیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے ضروری نہیں ہے کہ کامیابی بھی حاصل ہو. مجھے کچھ ویسے گڑبڑ لگ رہی ہے کہ یہ کلاس جو ہے اس میں تو میوٹ ان میوٹ کا بھی مسئلہ چل رہا ہے، اور جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان میں سے بہت کم ہیں اس کلاس کے اندر، تو آئی ڈونٹ کیا وجہ ہے اس کی، کہیں یہ انٹر ہونے میں کوئی پرابلم نہ ہو، بکاز یہ میں ابھی بھی میوٹڈ ہوں اور ان میوٹ چل رہا ہوں. دوسری والی خواتین کی کلاس کی بات ہو رہی ہے، آئی ڈونٹ نو اس کو بند کر کے دوبارہ اسٹارٹ کر لیا جائے دفعہ، یا اس لیے کہ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس ہی ہیں، اور بہت سارے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں بھی نہیں کلاس میں. ذرا نا اس کو کوئٹ کر کے خواتین کے سیشن کو پھر میں دوبارہ سلاگ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ سالو ہو جائے ان شاء اللہ. نیٹ پرابلم بھی ہے، زبردست دلیلیں دے کر کے اس کو چت کر سکوں، تو یہ نیت ہی بری نیت ہے، اور اس نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ گناہ ہے اس نیت سے علم حاصل کرنا تاکہ جاہلوں سے یا کم علم والوں سے بحث کی جا سکے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے جو ہم بات کر رہے تھے نا، وہ یہ نہیں کر رہے تھے کہ اب آپ علم حاصل کرنا شروع کر دیں تاکہ جو ہے وہ ساس کے ساتھ بحث کرنا آسان ہو سکے، ٹھیک ہے؟ میں ذرا قرآن حدیث سے دلائل دیا کروں گی اگلی دفعہ ساس سے جب میری بات ہوگی یا بہو سے بات ہوگی، تو میں قرآن حدیث کو کوٹ کیا کروں گی یا بیوی شوہر کے درمیان، ٹھیک ہے؟ یہ مقصد نہیں تھا آپ کو بتانا، ٹھیک ہے نا؟ مقصد یہ تھا کہ جب کبھی کوئی بات کرنے کی نوبت آ جائے تو یا تو بات میں یعنی جھگڑے میں نہ پڑے، خاموشی اختیار کریں، تحمل اختیار کریں، یا اگر بات کرنی ہے تو بلا دلیل بات نہ کریں، رائٹ؟ خالی اپنے جو ہے وہ ہٹ دھرمی چلانے کے لیے، ضد چلانے کے لیے کہ میں کہہ رہا ہوں اور بس، یا میں کہہ رہی ہوں تو بس، رائٹ؟ اس لیے اس طرح سے بات نہیں کریں، بلکہ کسی دلیل کے ساتھ بات کریں، اور اگر دلیل نہیں ہے تو خاموش رہیں، ٹھیک ہے نا؟ اوائڈ کریں اس طرح کی بحث مباحثے کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ مقصد تھا، یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ اب سے جو ہے نا وہ لوگ علم حاصل کرنے میں لگ جائیں تاکہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے ذرا میں غالب آ سکوں بحث مباحثے کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ تو جہنم کا راستہ ہے، اس وجہ سے بالکل نہیں، ٹھیک ہے جی؟ عرفان صاحب آج بھی نظر آ رہے ہیں، تو لاسٹ ٹائم تو نہیں پتا، تو پتا نہیں کون سے والے عرفان صاحب تھے، لیکن آپ نے یہ غالباً یہ سوال کیا تھا کل گیا. اچھا اب اس کے بعد جو ہے جو حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو حبیب نجار تھے نا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کس انداز سے لوگوں سے بات کری، دعوت و تبلیغ کا کام کیسے کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں انہوں نے پہلے تو رسولوں کا مکالمہ بتایا نا کہ رسولوں نے بڑے ہی تحمل مزاجی کے ساتھ بڑے اچھے سے لوگوں کی جو اشتعال انگیز گفتگو تھی اس کا جواب دیا. انہوں نے رسولوں نے کیا کہا، ربنا یعلم انا الیکم مرسلون، کہ ہمیں معلوم ہے کہ جی ہمارا رب جو ہے نا وہ جانتا ہے کہ ہم سچ پر ہیں, ٹھیک ہے, اب تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اب ہم کیا کریں, ٹھیک ہے نا, ہم اپنا سچ دکھانے کے لیے کوئی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ تو نہیں کر سکتے, تو ہمیں یقین ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں, میرا رب جانتا ہے, تم مانو یا نہ مانو, ٹھیک ہے, دیکھیں مانو یا نہ مانو کے الفاظ باقاعدہ لکھے بھی ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے نا. تو ایسا ایک نوبت آ جاتی ہے کہ اگلا بندہ بالکل ہی تیار نہیں ہوتا بات ماننے میں, تو پھر رب پہ بات چھوڑنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ پہ بات چھوڑنی ہوتی ہے, تم مانو یا نہ مانو, ٹھیک ہے. دوسری بات کہی وما علینا الا البلاغ المبین, ہم نے اپنا کام کر دیا, یعنی جو ہماری ذمہ داری لگائی تھی وہ ہم نے کر لی ہے, اپنی ذمہ داری کے اندر ہم کوتاہی کریں گے تو پھر ہم جواب دہ ہوں گے, ہم ذمہ دار ہوں گے اس کے, ٹھیک ہے, تو ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. اور تیسری بات کیا فرمائی کہ بل انتم قوم مسرفون, کہ تم ہی حد سے نکل جانے والے لوگ ہو, کیا مطلب کہ جو ہم تم سے خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو بھائی اسی کانٹیکس میں رہ کے بات کرو نا, جیسے ہم تمہیں دلائل دے رہے ہیں تم ان دلائل ہی کو جو ہے وہ دلائل سے ریفیوٹ کرو, اگر تمہیں کرنا ہی ہے ریفیوٹ, تم تو آگے بڑھے چلے جا رہے ہو, رائٹ, حد سے تجاوز کرے جا رہے ہو, تم ہمیں دھمکیاں دینا شروع ہو گئے ہو, تم ہمیں رجم کی دھمکی دے رہے ہو, تم ہمیں جو ہے وہ اذیت ناک عذاب پہنچانے کی دھمکی دے رہے ہو, تم جو ہے وہ فزیکل ہو رہے ہو, کہتے ہیں نا جی ابیوسو ہو رہے ہو, فزیکل ہو رہے ہو, تو اسی کو فرمایا مسرفون, حد سے تجاوز کرنے والے, اسراف کرنے والے, اسراف کہتے ہیں نا کہ زیادہ فضول خرچی کرنا, ٹھیک ہے, تو تم اسراف کرنے والے نہ بنو. اچھا یہ رسولوں کا جواب تھا. اس کے بعد حبیب نجار کا کیا جواب تھا, ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ اب وہ مکالمہ دیکھیے جو ان رسولوں کی دعوت پر ایمان لانے والے نو مسلم نے کیا, کیونکہ یہ نیو مسلم تھے. اس نے پہلے تو اپنی قوم کو دو باتیں بتا کر رسولوں کی بات ماننے کی دعوت دی. اول یہ کہ ذرا یہ سوچو کہ یہ لوگ دور سے چل کر تمہیں نصیحت کرنے کے لیے آئے ہیں, سفر کی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور تم سے کچھ مانگتے نہیں, یعنی یہ تمہیں نیکی کی دعوت دینے میں خود تکلیف اٹھا رہے ہیں, اپنی نیندیں برباد کر رہے ہیں, اپنا وقت جو ہے وہ گھر والوں سے لے کر کے تمہیں دینے کے لیے یہاں پر آ گئے ہیں, دوسری ان کی ذمہ داریاں ہوں گی, ان کو چھوڑ کر کے تمہیں جو ہے وہ نیکی کے راستے پہ بلانے کے لیے آئے, جیسے کہ ماشاءاللہ ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ کرتے ہیں, رائٹ, گھر کو چھوڑ کر کے 40 دن کے لیے 4 مہینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں, مشائخ جو ہیں وہ اس طریقے کی تکلیفات اٹھاتے ہیں لوگوں کو نیکی کی بات یاد دلانے کے لیے, تو یہ بھی تو یہی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ تمہیں نصیحت کرنے کے لیے آئے, سفر کی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں, تم خود دے دیتے ہو تو وہ الگ بات ہے, کل ڈسکس ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, لیکن تم سے ڈیمانڈس تو نہیں کر رہے نا. یہ بات خود انسان کو غور کی دعوت دیتی ہے, یہ بے غرض لوگ ہیں, ان کی بات میں غور تو کرنے کا مقصد, رائٹ, ذرا ٹھنڈے دل سے ٹھنڈے مزاج سے تم بات کو سننے کی کوشش تو کرو. ہم بات سننے کی کوشش نہیں کرتے, ہم جو ہے نا اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ ایک بات اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آئی نا تو ہم متکلم کی بات کو ادھر ہی کاٹنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے, اس کو بات ہی نہیں کرنے دیتے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی, یعنی سمجھایا کہ تم غور تو کرو نا ان کی باتوں کے اوپر, صبر تو کرو ذرا, ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ سراسر عقل و انصاف اور ہدایت کی بات ہے. اس کے بعد قوم کو ان کی غلطی اور گمراہی پر متنبع کرنا تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے قادر مطلق کو چھوڑ کر تم لوگ خود تراشیدہ بتوں کو اپنا حاجت روا بنا سمجھ بیٹھے ہو, جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ نہ تو وہ خود تمہارا کوئی کام بنا سکتے ہیں اور نہ اللہ کے یہاں ان کا کوئی مقام اور درجہ ہے کہ اس سے سفارش کر کے تمہارا کام کرواتے ہیں, ٹھیک ہے نا. عقلی دلیلیں بھی دے رہے ہیں کہ ان بتوں سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا, تمہیں خود نظر آ رہا ہے کہ یہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے, مگر حبیب نجار نے یہ ساری باتیں ان کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنی طرف منسوب کرنے کا عنوان اختیار کیا, ٹھیک ہے, کہ میں ایسا کروں تو بڑی گمراہی کی بات ہوگی. جیسے کہ ہم اپنی زبان میں بات کرتے ہوئے جی جو ہینڈ ریز کر رہے ہیں تو وہ سوال ٹائپ کر دیں, ٹھیک ہے, اگر وہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جیسے کہ ہم اگر بات کریں نا تو اس میں ایک تم یہ غلط کر رہے ہو, تم یہ غلط کرو, تم یہ غلط کرو, کبھی تو اس کی ضرورت پڑتی ہے. جب بندہ جو ہے وہ اشاروں کنایوں کی بات بالکل نہیں سمجھ پاتا, ٹھیک ہے, تو پھر اس کو کبھی ڈائریکٹلی بھی مخاطب ہونا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن شروع میں ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہوتے, بلکہ شروع میں جو ہے نا وہ ایک مجہول طریقے سے بات کرتے ہیں, اپنے اوپر بات, بھائی ہم کتنی غلطی کرنے والے ہوں گے اگر ہم اپنے رب کے حقوق ادا نہ کریں, اگر ہم اپنے والدین کے یا ہم اپنے مشائخ اساتذہ کرام کے حقوق ادا نہ کریں تو ہم کتنی غلطی کرنے والے ہوں گے. حالانکہ جو یہ بات کر رہا ہے وہ تو بھرپور کوشش کر کے حقوق ادا کر رہا ہے, لیکن سننے والے چونکہ اس میں کوتاہی کر رہے ہیں, تو اب یہ چونکہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہا ہے تو یہ اس طرح بات کرے گا کہ ہم نقصان اٹھانے والے ہوں گے, تو اپنے اوپر رکھ کر کے بات کریں. ٹھیک ہے, تو یہ انداز انہوں نے اختیار کیا. تو ہمیں بھی جب کسی سے مکالمہ آرائی ہو جائے نا تو یہ انداز اختیار کرنا چاہیے. ومالیہ لا عبد الذی فطرنی, یہ سب اس لیے کہ مخالف کو اشتعال نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو شروع میں کوشش کرتا ہے کہ اگلا بندہ مشتعل نہ ہو جائے, بعد میں ٹھنڈے دل سے غور کرے. پھر جب اس کی قوم نے اس کی شفقت و رحمت کبھی کچھ اثر نہ لیا اور ان کو قتل کرنے کے لیے ان پر پل پڑی, تو اس وقت بھی ان کی زبان پر کوئی بدعا کا کلمہ نہیں آیا. ٹھیک ہے, بلکہ یہی کہتے ہوئے جان دے دی کہ رب اہدی قومی. ٹھیک ہے, کہ اے میرے رب میری قوم کو ہدایت عطا فرما. ٹھیک ہے, یعنی جب یہ مارنا شروع ہو گئے تو بھی یہ ایسے تھے, 70 سال سے تو زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی, تو جوانی کا جو جوش و جذبہ اور وہ تو وہ ویسے بھی ان کا ختم ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے نا وہ یعنی ویسے تو بوڑھے کو بھی غصہ آتا ہے, بوڑھا بھی جو ہے وہ بہت سختی سے کام لے سکتا ہے, لیکن یہ ایسے تھے کہ انہوں نے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعائیں کریں اپنے قوم کے لیے. اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات دکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ قوم کے اس ظلم و ستم سے شہید ہونے والے کو جب اللہ کی طرف سے انعام و اکرام اور جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ ہوا تو اس وقت بھی اپنی یہی ظالم قوم یاد آئی. دیکھیں دل جدھر اٹکا ہوا ہوتا ہے تو وہ ایسے موقع پر بھی یاد آتا ہے, اتنی جو ہے وہ محبت تھی اپنی قوم سے, اس کی خیر خواہی و ہمدردی سے یہ تمنا کی کہ کاش میری قوم میرے حالات انعام و اکرام سے واقف ہو جاتی تو شاید وہ بھی اپنی گمراہی سے باز آ کر ان نعمتوں کی شریک بن جاتی. تمنا کر رہے ہیں خالی. ٹھیک ہے, اپنی قوم سے محبت اتنی زیادہ شدید نہیں تھی کہ حق کو قبول کرنے سے مانع ہو جاتی. حق کو انہوں نے قبول کیا اپنی قوم کی مخالفت مول کر کے, لیکن قوم کی خیر خواہی کتنی تھی دل کے اندر کہ جب وہ مار رہے ہیں تب بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اور جب مار دیا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تب بھی یہی کہہ رہے کاش کہ میری قوم دیکھ لیتی کہ میرے رب نے مجھے کیسے نوازا. تو یہ ہوتی ہے خیر خواہی. ٹھیک ہے, جب دعوت دی جاتی ہے, مکالمہ کسی کے ساتھ کرنا پڑتا ہے نا تاکہ فائدہ ہو جائے, نقصان سے بچ جائیں, یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں بھی نقصان سے بچ جاؤں اور اگلا بندہ جس سے میں مکالمہ کر رہا ہوں وہ بھی نقصان سے بچ جائے. اس کو خیر خواہی کہتے ہیں. الدین النصیحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادی احادیث میں سے ایک حدیث ہے کہ دین تو سراسر خیر خواہی ہے. ٹھیک ہے, کافر کے ساتھ بھی خیر خواہی کہ وہ ماننے والا بن جائے, ایمان والا بن جائے, اور باقی ہر ایک کے ساتھ, حتیٰ کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کہ اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خیر خواہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کیا جائے, اور آئمۃ المسلمین کے ساتھ خیر خواہی, جو ہمارے بڑے ہیں, جو ہمارے امام ہیں, چاہے سیاسی امام کیوں نہ ہو, ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کہ بھائی وہ بھی غلط چیزوں سے باز آ جائیں. تو یہ دین تو سراسر خیر خواہی ہے, اگر خیر خواہی نکل جائے تو دین باقی نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا, گرامر والے سمجھتے ہیں کہ الدین بھی معرفہ ہے اور النصیحہ بھی معرفہ ہے, یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے. ایک ہوگا تو دوسرا لازمی ہوگا, دوسرا ہوگا تو پہلا لازمی ہوگا. یعنی دین ہوگا صحیح دین, سنت والا دین اگر ہوگا تو خیر خواہی لازمی ہوگی, لیکن ہمارا والا دین جو کہ نفس پرستی والا دین ہوتا ہے, جب وہ ہوتا ہے تو پھر خیر خواہی ندارت, ہمیں اگلے بندے سے خیر خواہی نہیں ہوتی. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی پوری ہو جائے, رائٹ, لوگ ہمارے مطابق چلنا شروع ہو جائیں, ہمارا کلچر اڈاپٹ کر لیں. ہم دعوت و تبلیغ کیوں کرتے ہیں, ہمارا کلچر اڈاپٹ کر لیں, ہمارے جیسے کپڑے پہننا شروع ہو جائیں, ہمارے جیسے کھانے کھانا شروع ہو جائیں. اس لیے نہیں کہ آخرت ان کی سنور جائے, اللہ کے ساتھ جو ان کی غلط معاملات چل رہے ہیں, جو عداوت چل رہی ہے گناہ کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے, وہ عداوت ختم ہو جائے, یہ اللہ کے دوست بن جائیں, ان کی اولادوں کا ایمان محفوظ ہو جائے. یہ نہیں ہوتی ہماری, اتنا لمبا نہیں سوچتے ہم. ٹھیک ہے, ہم بس اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں. اگر ہم نماز میں ہاتھ جو ہے وہ ناف کے اوپر باندھ کے پڑھنے والے ہیں تو وہ باقی لوگ بھی جو ہے وہ ناف پہ ہاتھ باندھ کر کے پڑھنے والے بن جائیں. میں علماء کی بات نہیں کر رہا, علماء نے تو دلائل کے ذریعے سے بات سمجھانی ہوتی ہے, میں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں. عوام الناس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں لوگ, رائٹ, حنفی طریقے سے سارے نماز پڑھنا شروع ہو جائیں, یہ عوام الناس کو اجازت نہیں ہے اس بات کی. امر بالمعروف کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہوتی کہ آپ فقہی مسائل کے اوپر لوگوں سے بحث کرنا شروع کر دیں, یہ معروفات میں سے ہے ہی نہیں. पता है आपको ये बात, अमर बिल मारूफ का हुक्म है ना, ठीक है, ये जो फिकी मसाइल होते हैं इज्तिहादी इख्तिलाफात, ये मारूफ में दाखिल ही नहीं है, ये मारूफ में दाखिल ही नहीं है। तो अवामुन नास अमर बिल मारूफ के मुकल्लफ हैं, जिम्मेदार हैं, लेकिन फिकही इख्तिलाफात डिस्कस करने के वो जिम्मेदार नहीं है और उनको करने की इजाजत ही नहीं है। ये उलमा की जिम्मेदारी है, वो जरूरत पड़ने के ऊपर फिकी दलाइल समझाते हैं, ठीक है। तो खैरख्वाही ये होती है मारूफ की तरफ बुलाना और मुनकर से रोकने की कोशिश करना, और मुनकर भी कौन सी चीज होती है जो कि क्लियर गुनाह होते हैं, ठीक है। ये जो फिकी इख्तलाफात या फिकी तौर पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स लोगों में अगर हो गई हैं तो वो मुनकरात में से नहीं आती, ठीक है जी। तो खैरख्वाही के बगैर दावत का काम नहीं हो सकता। तो जो हम मुकालमे की बात कर रहे थे, तो मुकालमा भी अच्छा मुकालमा वही होता है कि जिसके अंदर एक तो तरीका उसका ये हो कि दलील के साथ, लेकिन अंडरलाइंग जो कि उसकी बुनियाद हो, जो कि उसकी नीयत हो, वो नीयत खैर ख्वाही हो, ठीक है ना। एक चीज होती है नीयत, एक चीज होती है तरीका। नीयत क्या होनी चाहिए? खैर ख्वाही, चाहे बीवी से बात हो, चाहे सास से बात हो, चाहे शौहर से बात हो, चाहे बहू से बात हो, चाहे किसी भी अगले बंदे से बात हो, नीयत खैर ख्वाही। और तरीका क्या? तरीका दलील के साथ, जिसमें अकली दलील दिलो दिमाग को लगने वाली हो और नकली दलील कि आपने बड़ों से कोई बात सीखी हो जिसके ऊपर के अगला बंदा भी इत्तेफाक करता हो, तो उसको आप नकली दलील के तौर पर पेश करें, ठीक है। अच्छा, तो ये बयान करके फिर अल्लाह ताला ने, यानी ये पूरा वाकया जो है वो खत्म करके अल्लाह ताला ये तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ये पढ़ करके अब हम अगले टॉपिक पर जाते हैं इस सूरत के, ठीक है। अब अल्लाह ताला जो है ना बिल्कुल एक मुख्तलिफ सा मजमून, बज़ाहिर मुख्तलिफ मजमून शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैता अहयैनाहा व अखरजना मिनहा हब्बन फमिनहु याकुलून, ठीक है। कि अल्लाह ताला की निशानी इन लोगों के लिए, यानी इंसानों के लिए, अवामुन्नास के लिए, और यानी हर किस्म के इंसानों के लिए क्या है कि अर्दुल मैता, एक मुर्दा जमीन, ठीक है। यानी मुर्दा जमीन का मतलब होता है कि जिसके अंदर कोई सब्जा ना उगता हो, जिसको सेम और थोर वाली जमीन भी कह सकते हैं, या जिसको जो है वो बंजर जमीन हम कहते हैं उर्दू जुबान के अंदर, ठीक है। तो ये मुर्दा जमीन कहलाती है। अहयैनाहा, हमने उसको जिंदा कर दिया। कैसे जिंदा कर दिया? अल्लाह ताला का तरीका है जिंदा करने का, या तो कोई जेरे जमीन पानी वहां पहुंचा देते हैं, या बारिश के जरिए से वहां पानी पहुंचा देते हैं, पानी के जरिए से अल्लाह ताला उस जमीन में सब्जा दोबारा से उगा देते हैं। ये सब्जा उगता कैसा है? पानी के अंदर तो बीज नहीं होते, बारिश जो है वो कोई यानी वो बर्ड्स तो नहीं लेकर के आती, बीज तो नहीं लेकर के आती। अल्लाह ताला की शान देखें, अल्लाह ताला पहले जमीन में बीज पहुंचवाते हैं, या तो पहले से वहां पहुंचे हुए होते हैं या बाद में पहुंचाते हैं हवाओं के जरिए से। हवाएं जो हैं वो जंगलात में से बीज लेकर के अल्लाह के हुक्म से उड़ती हैं और बंजर जमीन तक बीज पहुंचाती हैं, ठीक है। या ये कि जो परिंदे होते हैं उन परिंदों के परों के साथ जो पॉलिनेशन का पूरा सिलसिला आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, जिन्होंने पढ़ी है, राइट, परिंदों के परों के साथ या परिंदों के पैरों के साथ बीज चिमट जाते हैं, और जब परिंदे उड़ते 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 इन जमीनों के ऊपर से गुजरते हैं या लैंड करते हैं इनके ऊपर आकर के, तो अल्लाह के हुक्म से वो बीज जो है इनके परों से निकल करके, पंजों से निकल करके वो जमीन में चले जाते हैं, ठीक है। ये वो बीज होते हैं या ये वो पौधों के जड़ें होती हैं कि जब अल्लाह ताला के हुक्म से इस जमीन पर बारिश होती है तो अब इस जमीन में ये चीजें जो है वो उगना शुरू हो जाती है, ठीक है। ऐसे ये अब गौर करें, जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं वो देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बशारत थी कि ये सरजमीन अरब फिर से सरसब्ज हो जाएगी, तो हम अपनी आंखों से इस फिनोमिना को होते हुए देख रहे हैं। तो बारिशें खूब हो रही हैं, राइट, और बारिशों से सिर्फ वो जगहें ज्यादा सरसब्ज नहीं हो रही जो पहले से थोड़ी थोड़ी बहुत इनके अंदर घास मौजूद थी, तो चलो वो घास फैल गई, नहीं, जो बिल्कुल चटियल मैदान थे, बिल्कुल जो रेगिस्तान थे, वहां पर हम ग्रीनरी देख रहे हैं अब। तो भाई रेगिस्तानों में ग्रीनरी कहां से आ गई? ऊपर से बारिश तो नहीं ग्रीनरी आती, तो रेगिस्तानों में अल्लाह ताला ने ये चीजें पहले से पहुंचाई होती हैं, फिर बारिश ऊपर से बरसाते हैं, तो रेगिस्तानों में पौधे उगते हुए हम देख रहे हैं। राइट, रास्ते में आप कभी गाड़ी के ऊपर जाएं उमरा करने या मदीना मुनव्वरा जाएं, माशाल्लाह ऐसी जगह जो हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं बिल्कुल बंजर थी, अब वहां पे क्या क्या कुछ उग रहा है। तो अहयैनाहा, अल्लाह ताला उनको जिंदा करते हैं इस जमीन को, वह अखरजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु याकुलून, और फिर उसके अंदर से हम निकालते हैं अनाज। हब कहते हैं दाने को, ठीक है, तो दाने का लफ्ज जो है, हब का लफ्ज जो है, वो हर किस्म के अनाज के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो जौ हो, चाहे वो कोई और चीज हो, दाने वाली चीज जिसको तुम खाते हो, ठीक है। अब तुमसे मुराद जो है वो इंसान भी हो सकते हैं, या मवाशी का जिक्र वैसे आगे आता है, ठीक है, तो उस यानी इसे अनाज के जो है वो पौधे निकल आते हैं। वजअलना फीहा जन्नातें मिन नखीलिन व अअनाबिन व फज्जलना फीहा मिन अल-उयून, और बनाए हमने इसमें बाग खजूर के। नखील का जो लफ्ज है खजूर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, और अनाब का लफ्ज अंगूर के लिए इस्तेमाल होता है, तो हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग बनाए, क्योंकि अरबों के नजदीक जो है ना खजूर के बाग और अंगूर के बाग जो है ये सबसे ज्यादा उनके लिए कैश क्रॉप्स थे, और सबसे ज्यादा इनको अच्छे लगते थे फल अंगूर जो है वो अपनी मिठास की वजह से। उस जमाने में जो है वो शुगर तो इस तरह से डेवलप नहीं हुई थी, और शुगर केन जो है वो गालबन अरब में मौजूद ही नहीं होती, तो अंगूर ही जो है वो सबसे मीठा फल होता था। इंजीर भी मौजूद होता था, लेकिन इंजीर की मिठास और अंगूर की मिठास में फर्क है, और खजूर जो है आपको तो पता ही है खजूर का मामला। तो अल्लाह ताला सिर्फ इन दोनों का जिक्र करके ना गोया के सारे किस्म के फूलों को इसमें कवर कर रहे हैं, ठीक है, कि हमने इनके बाग बनाए। जन्नत जो है ये बाग यानी जन्नतुन की जमा है, ठीक है, कोई इसको जिन्नतुन ना पढ़े, ठीक है। जिन जो है ना ये आपको पता है जो इंसानों के अलावा दूसरी मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने शऊर दिया उसको जिन कहते हैं, तो जिन को जिन पढ़ना है और जन्ना को जन्ना पढ़ना है, उसको जिन्ना नहीं पढ़ना और इसको जो है वो जन्ना नहीं पढ़ना। कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली इस आजिज ने तिलावत में सुना कि कुल औजु बिरब्बिन्नास मिनल क्या है वो जिसके अंदर मिनल जिन्नति वन्नास को ना वो मिनल जन्नति वन्नास पढ़े होते, ठीक है, तो बिल्कुल ही जो है ना वो यानी गलत तिलावत और गलत मफहूम्स का बन रहा है कि मिनल जन्नति वन्नास, भाई वो जिन्नति वन्नास है यानी जिनों में से भी है और इंसानों में से भी, ठीक है। इसके बाद फरमाते हैं फज्जर फीहा मिनल उयून, और बहा देती है इसमें बास चश्मे। तो अल्लाह ताला बंजर जमीन के अंदर चश्मे बहाने के ऊपर कादिर होते हैं, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं रास्ते में बारिश की वजह से इतना पानी जमा हो रहा है बाकायदा कि लगता है एज़ इफ के वहां पर कोई चश्मा मौजूद था, हालांकि बारिश ये की वजह से सिर्फ ऐसा हुआ है। लियाकुलु मिन समरिही वमा अमिलतु अयदीहिम अफला यशकुरून, ताकि खाएं इसमें से जो फल निकलते हैं, ठीक है, यानी ये जो फल हैं नखील के फल हैं या अनाब के फल हैं या दूसरे जो भी फल हैं, तो ये समरा जो है जिनको के उर्दू में मेवों से भी ट्रांसलेट किया जाता है, ताकि खाएं इसके मेवों में से। वमा अमिलत हु अयदीहिम अफला यशकुरून, और नहीं बनाया उसको उनके हाथों ने फिर क्यों शुक्र नहीं करता, ठीक है। तो ये जो आयत का दूसरा हिस्सा है वमा अमिलत हु अयदीहिम, तो इसके ना दो तफसीरें हैं। एक तो तफसीर ये है कि ये जो मा है ये निगेशन के लिए इस्तेमाल हुआ, नफी का मा है ये, माए नाफिया, ठीक है, तो इससे क्या तर्जुमा बनेगा कि नहीं बनाया इसको तुमने, ठीक है, या उनके हाथों ने नहीं बनाया इसको, अमिलत हु, ठीक है ना, यानी इंसानों के हाथों ने नहीं बनाई। क्या मतलब कि ये जो फल वगैरह जो तुम खाते हो ना, या ये अनाज जो तुम खाते हो, तो तुमने तो क्या किया होता है, तुमने ज्यादा से ज्यादा ये किया होता है कि तुमने इनके बीज बोए, ठीक है ना, बहुत सी जगहों पर तो तुमने बीज भी नहीं बोए होते, बल्कि अल्लाह ताला परिंदों के जरिए से बीज बोते हैं या हवाओं के जरिए से बीज बोते हैं, लेकिन और बहुत सी जगह होती हैं जो कि इंसानों ने खुद काश्त करी होती हैं, तो वहां पर तुमने खुद बीज बोए होते हैं। लेकिन हमें पता है कि हम बीज बोने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, पानी डाल देते हैं और फिर दुआ करते हैं, और अल्लाह ताला उस बीज को फाड़ते हैं, फालिकुल हब्बे वन नवा, फाड़ने वाला है बीज को, ठीक है, अल्लाह ताला उस बीज को फाड़ते हैं, उस बीज से जो है वो कूंपल निकलती है, फिर वो बड़ी होती है अल्लाह के हुक्म से, उसको मुनासिब सनलाइट मिलती है, अगर ज्यादा मिल जाए तो वो मर जाए, कम ना मिले तो वो ना बढ़ सके, या कोई बीमारी लग जाए, कीड़े लग जाए, राइट, तो वो आगे ना बढ़ सके, लेकिन अल्लाह ताला इन सब चीजों से उसकी हिफाजत भी करवाते हैं और वो बीज जो है वो कूपल बन करके फिर बढ़ना शुरू होता है, हत्ता के बढ़ते बढ़ते पूरा जो है वो मुकम्मल एक पौधा बन जाता है, फिर उसके अंदर से अनाज निकलता है जिसको तुम काश्त कर लेते हो खाली, या उसके अंदर से दरख्त निकलता है और उस दरख्त से तुम फल निकाल देते हो, ठीक है। तो तुमने जो है ये सारी चीजें नहीं बनाई, तुमने ज्यादा से ज्यादा बीज बोया और उसके बाद सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से हो रहा है, ठीक है। तो माँ अमिलत अईदीहिम के इसको नहीं बनाया उनके हाथों ने, अगर माँ को निगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, तो ये दो तफसीरें मुफस्सिरीन ने लिखी है। दूसरी तफसीर सॉरी ये बनती है कि जो तुमने बनाई, यानी माँ जो है वो नाफिया नहीं बल्कि माँ जिसको अरबी ग्रामर में कहते हैं मौसूला, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव माँ, यानी जो तुमने बनाई, ठीक है, तर्जुमा क्या बनेगा, जो तुमने बनाई। तो इस तफसीर के मुताबिक फिर इसका मतलब क्या बनेगा कि अल्लाह ताला ने तो बहुत सारे फल जो हैं वो उगाए ना, अनाज जो है वो अल्लाह ताला ने उगाया, लेकिन हम इंसान जो हैं हमें अल्लाह ताला ने ये अकली सलाहियत अता फरमाई कि हम इन चीजों को कभी तो एज इट इज खा लेते हैं, जैसे सेब कीनू, राइट, इन चीजों को हम डायरेक्ट खा लेते हैं, या कभी हम क्या करते हैं, रमजान मुबारक का महीना है, इसके अंदर हम चाट बना करके खाते हैं, राइट, कीनू भी काट रहे हैं जी, और ऑरेंज भी काट रहे हैं, और सेब भी काट रहे हैं, केला भी काट रहे हैं, अमरूद भी काट रहे हैं, और फलानी चीज, फिर उसके अंदर चाट मसाला, जी शान का चाट मसाला लेकर के आते हैं वो डालते हैं, फिर उसके अंदर चीनी भी मिक्स करते हैं, फिर उसके अंदर और क्या करते हैं, हम मिक्स करके खाते हैं। ये कहां से हमें सिखाया गया, ये अल्लाह ने हमें सिखाया, हमारी अकल के अंदर ये सलाहियत पैदा करी कि तुम मुरक्कब गजाएं खाओ, इनफरादी मुफरद गजाएं खाली ना खाओ बल्कि मुरक्कब। दुनिया में जितने हैवानात मौजूद हैं वो अपनी गजाएं जो हैं वो मुफरत खाते हैं, ठीक है, जैसे वो उगती है वैसे ही खाते हैं, वो तरकारी नहीं बना सकते, वो चाट मसाला नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो ये इंसान जो है वो अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत की वजह से ऐसे ऐसे बना बना करके खाने खाता है। तो माँ अमिरत हु में अगर माँ को डिस्क्रिप्टिव लिया जाए तो उसका ये तर्जुमा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया वो माँ अमिरत वही अफला यशकुरून, ताकि तुम यानी फिर क्यों तुम शुक्र अदा नहीं करते, भाई इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने तुम्हें दी हैं और इतनी कम मेहनत से तुम्हें इतनी मरहूब गजाएं और इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं, तो तुम्हें तो अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करना चाहिए था ना, तुम्हें तो कोई तुमसे हाल पूछे कि भाई बताओ जरा क्या हाल है, तुम्हें ये जवाब देना चाहिए था कि मेरे ऊपर मेरे रब का इतना करम है, इतना एहसान है कि मैं तो शुक्र करने की भी काबिल नहीं हूं, मैं अपने रब से बहुत राजी हूं, मैं अपने परवरदिगार से बहुत राजी हूं, बहुत खुश हूं, ऐसे जवाब देना चाहिए था, या कम से कम अगर जुबान से इतना कुछ नहीं कहना चाहते, दिल में तो ये उठना चाहिए ना बार बार, ये फीलिंग उठनी चाहिए, ये फिक्र उठनी चाहिए कि मेरे रब ने मेरे ऊपर कितने एहसान किए, जब नेमतों को देखें अल्लाह ताला से शुक्र अदा करें, खुसूसन औलाद की नेमत, ईमान की नेमत और औलाद की नेमत, जब जब दिल के अंदर ईमान की अहमियत का तसव्वुर पेश हो, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शुक्र अदा करते हैं ना, तो मैं उसके ऊपर नेमत को बढ़ाता हूं, अगर अपने ईमान के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला ईमान की मजबूती अता फरमाएंगे, अल्लाह ताला ईमान को शैतान से महफूज फरमाएंगे, ایمان کی قدر کرنے سے، اس پر شکر کرنے سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے انسان. اسی طریقے سے اولاد کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو دیکھیں، اس سے ذرا سا دل خوش ہوتا محسوس ہو، کبھی بھی فوراً اللہ کا شکر ادا کریں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ رب العالمین. میں ان نعمتوں کے قابل نہیں تھا، میں نہیں تھا ان کی قابل، نہیں تھی ان کی قابل، اللہ نے مجھے بن مانگے عطا فرمایا، بغیر استحقاق کے عطا فرمایا. بھئی بن مانگے تو بہت ساری نعمتیں، لیکن کچھ نعمتیں جو ہم مانگتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، جیسے اولاد کی نعمت لوگ مانگتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو کیا ہو گیا اگر مانگنے سے عطا کر دی؟ ہم مستحق تو نہیں تھے نا، رائٹ؟ اتنی بڑی نعمتوں کے ہم حقدار تو نہیں بن سکتے کہ ہمیں ہمارا حق تھا، ہمارا یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب تھا کہ ہمیں اولاد دیتی، اولاد دیتے اللہ تعالیٰ، رائٹ؟ تو ایسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اے اللہ میں اس کا مستحق نہیں تھا، بغیر استحقاق کے آپ نے مجھے عطا فرمایا، رائٹ؟ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں جو ہے نا وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرماتے ہیں پریشانیوں یعنی ضائع ہو جانے سے. ٹھیک ہے، اگر اولاد کبھی ہمارا حکم مانے، ٹھیک ہے نا، ہم نے ان کو کچھ کام کرنے کو کہا تو انہوں نے وہ کام کر لیا، بات مان لی ہماری، تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ سے خوش ہونا شروع ہو جائیں یا ہم اولاد سے خوش ہونا شروع ہو جائیں، یہ کام ہم بعد میں کریں. سیکنڈ پرائیورٹی، پہلا کام کیا کریں؟ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے میری اولاد کو میری بات ماننے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری اولاد نے میری بات مان لی، چاہے پانی لانے کے لیے کیوں نہ کہو آپ نے، رائٹ؟ چاہے آپ نے جو ہے وہ کرسی در سے اتر کرنے کے لیے کیوں نہ کہو، اگر اولاد نے بات سن کر کے کرسی اپنی جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچا دی، دل میں اللہ کا اسی وقت شکر ادا کریں. اے اللہ میری اولاد نے میری اطاعت کری، حالانکہ میں تیری اطاعت نہیں کرتا ہوں، حالانکہ میں تیرے نبی کی اطاعت نہیں کرتا ہوں، کتنی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہوں، کتنے گناہ کر رہا ہوں، تو حق تو یہ تھا کہ میری اولاد میری اطاعت نہ کرتی، یہ حق بنتا تھا، لیکن اگر اس نے کر لی ہے، اے اللہ تیرا احسان ہے میرے اوپر، تیرا شکر ہے کہ اس نے میری اطاعت کر لی، میں اس قابل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا نا یہ بھی سیکھنا ہوتا ہے، کیسے شکر ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو افلا یشکرون، ایک نوالا منہ میں ڈالیں، دل سے شکر کی صدا نکلے، شروع میں بسم اللہ پڑھ لینا، آخر میں الحمدللہ پڑھ لینا، یہ تو مسنون اعمال ہیں، ظاہری اعمال مسنون جو ہمیں سنت سے پتہ لگتے ہیں، لیکن دل کے اندر کیفیات یہ بھی سنت ہیں، رائٹ؟ صرف زبان سے کلمے پڑھ لینا یہ سنت نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی کیفیات یہ بھی سنت ہے. ہم کیفیات کو سنت سے نکال نہیں سکتے، صرف ظاہری اعمال کو سنت میں داخل کر لینا، اور دل جو ہے وہ غافل، دل جو ہے وہ ناشکرا، دل جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ایک اس کے اندر یہ کیوں نہ ملا، وہ کیوں نہ ملا، اور ایسے ہو جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا، وہ ہو جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا، ناشکری کی کیفیات. ٹھیک ہے، یہ ایسی کیفیات کے ساتھ ظاہری سنتوں کے اوپر جو ہم عمل کرتے ہیں نا، تو بہت کم فائدہ ہوتا ہے پھر. ٹھیک ہے، تو افلا یشکرون، اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے نا، وہ شکر کرنا ہے، اور یہی شکر کرنا جو ہے وہ عبادت کے اندر پھر جو ہمارا دل لگتا ہے اور عبادت سے جو فائدے ہوتے ہیں نا، وہ اس شکر کے ذریعے سے ہوتے ہیں. اگر ناشکری کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر عبادت جو ہوتی ہے وہ بھی ایسے ہی بس ٹکروں والی عبادت ہو جاتی ہے، ظاہری طور پر جو ہے وہ فارمیلٹی پوری کرنا، سر سے اتارنے والی عبادت. ٹھیک ہے نا، اگر شکر کی کیفیت نہ ہو انسان کے اندر. تو افلا یشکرون، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، ہر قسم کی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، کمی سے، کمزوری سے پاک ہے. یہ مطلب ہے سبحانہ کا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے غلط نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے صرف ٹھیک ہو سکتے ہیں، صحیح ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوتاہی کا کوئی تصور نہیں ہے، کمی بیشی کا کوئی تصور نہیں ہے. سبحانہ، یہ ہے تسبیح بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی. سبحانہ الذی، جس نے کہ خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، کہ جس نے کہ ازواج کو پیدا کیا، جوڑوں کو پیدا کیا ہر چیز کے لیے، کلھا مما تنبت الارض، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی زمین سے اگتا ہے یعنی اس کے جوڑے پیدا کیے، ومن انفسہم، اور تمہاری جانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے، ومما لا یعلمون، اور ان میں بھی جوڑے پیدا کیے جن کو کہ تم نہیں جانتے ہو، ان میں بھی جوڑے بنائے اللہ تعالیٰ نے. اب یہ جوڑوں کی جو ڈسکشن ہے وہ تو انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے، بڑی اس کے اندر تفصیل ہے، گہرائی ہے، لیکن اس سے پہلے نا سبحان، اس کے اوپر ایک عجیب بات اللہ نے دل میں ڈالی کہ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا یعنی بات کر رہے ہیں آیت نمبر 32 سے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کی بات کر رہے ہیں، پھر اپنی تخلیق کی بات کر رہے ہیں، اپنے کام کی بات کر رہے ہیں، یعنی بیسیکلی آیات کے بہانے یا آیات کے واسطے سے، نشانیوں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ اپنی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی بات، اللہ کی ذات کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی ذات نے ایسا کیا، ایسے کیا، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، رائٹ. اس سے پہلے کیا بات چل رہی تھی؟ اس سے پہلے جو ہے کیا تھا، اس سے پہلے واقعہ انسانوں والا واقعہ تھا، ٹھیک ہے، اور یہ جو انسان تھے یہ بہترین انسان تھے کیونکہ یہ اللہ کے نبی تھے، یا اگر نبی نہیں بھی تھے تو ولی تو تھے نا، سب سے اونچے درجے کے، کیونکہ نبی کے صحابی تھے، ٹھیک ہے، یہ تین جو تھے، نبی تھے یا اولیاء کبیر تھے، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے ان کی بات ہوئی تھی، اور ان کی بات کے اندر کیا تفصیل تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد دے کر کے بھیجا تھا، کام لگا کے بھیجا تھا، ٹھیک ہے، ایک نہیں بھیجا، دو بھیجے، کیا چیز ہے یہ؟ ایک کو کیا کہتے ہیں عربی میں بتائیں ذرا، عربی میں ایک کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ان کو کام لگا کے بھیجا، جی احد، Right? واحد، یہاں پر جس کام کے لیے بھیجا اس کام کے اندر ایک نہیں بھیجا، دو بھیجے، مطلب توحید نہیں تھی یہاں پر، right? بندوں کا معاملہ آ گیا نا، توحید ختم، دو کی ضرورت پڑی، دو بھیجے، اور ہوا کیا، دو سے بھی کام نہیں بنا، ٹھیک ہے، دو کو مدد دینے کے لیے کام کر لے ذرا، کام پورا ہو جائے، تیسرے کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی، فعززنا بثالثن، ٹھیک ہے، تیسرے سے مدد فرمائی، تین ہو گئے یہاں پر، بندے ہیں نا بھائی، بے شک بہترین بندے ہیں، بے شک اللہ کا کام لے کر گئے ہیں، لیکن بندوں کی صلاحیتیں ان کے اندر نقص ہوتا ہے، بندوں کے کام کے اندر کمی بیشی رہ سکتی ہے، گولز اچیو کرنا، کام تو اپنا پورا کر دیا کیونکہ نبی تھے، کام پورا کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین، لیکن ریزلٹس اچیو ہوئے، ریزلٹس اچیو نہیں ہوئے، رائٹ، لوگ جو ہے وہ مومن نہیں ہوئے، نہیں ہوئے، ایمان نہیں لے کر کے آئے، کتنے لوگ ایمان لے کر کے آئے، ایک بندہ، جسٹ ون، ٹھیک ہے، ایک بندہ ایمان لے کر کے آیا، اب وہ ایک بندہ بھی جو ایمان لے کر کے آیا وہ بھی ان کی مدد کر رہا ہے، رسولوں کی مدد کر رہا ہے ولی، ٹھیک ہے نا، کس طریقے سے ان کی بیہاف کے اوپر لوگوں کو بات سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کام ہوتا ہے انسانوں کا، یہ ہوتا ہے بندوں کا کام، ٹھیک ہے، کہ بندوں کو کام کرنے کے لیے مدد کی ضرورت پڑتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کام لگایا، موسیٰ علیہ السلام کو مدد کی ضرورت پڑی، اے اللہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے، ہارون اخی، ٹھیک ہے، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب بہترین انسان، لیکن علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو چار ساتھی عطا فرمائے تھے، چار ساتھی، چار جو تھے وہ بیسٹ مین تھے، یہ مددگار تھے، بیسٹ مین تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد دو داماد، یہ دو تو وہ ہو گئے یعنی سسر ہو گئے نا، ٹھیک ہے، دو سسر ہو گئے کیونکہ بیوی کے باپ تھے، دونوں بیویوں کے باپ تھے، اور دو داماد عثمان اینڈ علی، ٹھیک ہے نا، یہ چاروں جو ہے وہ یار تھے، ٹھیک ہے، انسانوں کے ساتھ چاہے کتنے ہی اچھے انسان کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے مدد والا سلسلہ لگایا کہ بھئی انسانوں کو مدد کی ضرورت پڑے گی. جب بہترین انسانوں کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے جیسے بدترین انسان جو ہیں ان کو کیوں نہیں مدد کی ضرورت پڑے گی؟ ہم بغیر مدد کے کوئی کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تنے تنہا کیسے کام کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے. ہم محتاج ہیں، رائٹ؟ ہم کمزور ہیں، ہم ناقص ہیں. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو بیان کر کے کہ بھائی کس کس طریقے سے ان لوگوں نے مدد کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ کام کے اندر کیا ریزلٹس نکلے، ٹھیک ہے، کتنے کم ریزلٹس نکلے، ٹھیک ہے، لیکن تم میری ذات کی طرف دیکھو، رائٹ. سبحان الذی خلق الازواج مما تنبت الارض ومن انفسهم، پاک ہے وہ ذات، اس ذات کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں، یہ جو کرنا چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. کسی مائی کے لان میں یہ جرت نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ آ سکے، اللہ تعالیٰ کے کام کے اندر نقص پیدا کر سکے، اللہ تعالیٰ کے کام کو روک سکے. اللہ تعالیٰ کے ریزلٹ جو ہے نا وہ کامل اچیو ہوتے ہیں. ہاں ہمیں نظر نہیں آتے جو دوسری طرح کے ریزلٹس ہوتے ہیں نا، ہدایت و تبلیغ والی جو باتیں ہوتی ہیں تو ان میں ہمیں ریزلٹس نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن وہ ریزلٹس جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہو رہے ہوتے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کی خاطر ہمارے سامنے وہ آیات رکھی کہ جن کو کہ ہم اپنی 5 senses یا 6 senses کے ذریعے سے مشاہدہ بھی کرتے ہیں، رائٹ، کہ جی اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اس کے اندر سے اناج نکال لیتے ہیں، پھل پھول نکال لیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں وہ تم نہیں بنا سکتے، رائٹ. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں جو کرتا ہوں نا میرے کرنے کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں. تمہارا تو کیا، میں جنوں کا محتاج نہیں ہوں، جن تو کیا، میں فرشتوں کا محتاج نہیں ہوں، میں فرشتوں کا محتاج نہیں ہوں، فرشتے بھی میرے محتاج ہیں، میرے حکم کے غلام ہیں، میں ان کے بغیر بھی کام کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنی مرضی سے ان کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہوں. میری مرضی آئے میں کسی فرشتے کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں، میری مرضی، میں کسی انسان کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں، میری مرضی، مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو انسانوں اور پھر پروردگار کا کیا معاملہ ہے، انسان کیا ہوتے ہیں اور پروردگار کیا ہوتا ہے؟ انسان ہوتے ہیں سبب، ٹھیک ہے، انسان ہوتے ہیں سبب، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کام کرواتا ہے. یہ سبب جو ہیں یہ غیر اہم نہیں ہیں، یہ غیر اہم نہیں ہیں. دیکھیں اس واقعے کے اندر یہ نہیں تھا کہ یہ جو نبی آئے اور ان کا جو ولی جو مددگار آیا، ٹھیک ہے، تو اب چلو یہ تو پروردگار تو نہیں ہے تو ان کی بات نہیں مانی تو who cares، کیا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلتا رہے گا کام، ایسا تو نہیں ہوا نا، ٹھیک ہے. ان کی بات مان لیتے کامیاب ہو جاتے، جیسا کہ حبیب نجار کامیاب ہو گئے، رائٹ. اور ان کی بات جنہوں نے نہیں مانی ختم ہو گئے، خامدون، بجھ گئے وہ، اللہ کا عذاب آ گیا ان کے اوپر. تو کیا پتہ لگا، بے شک انسان جو ہے وہ ناقص ہے، رائٹ، اس کے کام کے اندر ریزلٹس جو ہیں وہ اس کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں نکلتے، لیکن اللہ تعالیٰ جن کو سبب بناتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہمیت ہوتی ہے. مانو گے تو کامیاب ہوگے، نہیں مانو گے تو ناکام ہوگے، ٹھیک ہے. تو انسان سبب ہوتے ہیں لیکن انتہائی اہم سبب ہوتے ہیں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. حالانکہ انسان کتنی ناقص چیز ہے، لیکن اس کا بھی شکر ادا کرو گے تب اللہ مسبب الاسباب کے شکر ادا کرنے والے بنو. تو انسانوں کو غیر اہم نہیں سمجھنا، لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھنا کہ انسان جو ہے بہرحال مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو خالق کی جو صفات ہیں انسانوں کے اندر وہ صفات تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا. خالق والی جو خالصتاً صفات ہیں جن کا ہم شروع میں ڈسکشن کر چکے ہیں وہ انسانوں میں نہ تلاش کرنا. ہاں انسانوں میں ہم نے بہت سی ایسی اپنی صفات رکھی ہیں جو کہ ہمارے پاس بھی کامل موجود ہیں، انسانوں کے اندر ناقص موجود ہیں، ایسی بھی بہت ساری صفات ہم نے رکھی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء ہماری طرف بھیجے ہیں، علماء ہماری طرف بھیجے ہیں، ہم ان کو غیر اہم نہ سمجھیں۔ ٹھیک ہے جی، پوائنٹ ٹو ٹیک ہوم جو ہمارے لیے ہے اس کے اندر، ہم ان اولیاء علماء مشائخ کو، اور یہ علماء مشائخ جو ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، جو علماء حق جو کہلاتے ہیں، یہ خاص بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہی ہوتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، تو ہم ان کو غیر اہم نہ سمجھیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ جی نہیں مانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہیں، ہم ان کو غیر اہم نہ سمجھیں، لیکن ہم جو ہیں وہ ان کو خدا بھی نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ جی اگر انہوں نے ہماری بات نہ سنی، اگر انہوں نے ہمیں ٹائم نہ دیا تو پھر تو ہمارا کچھ نہیں بنے گا، اگر انہوں نے ہماری واہ واہ نہ کری، رائٹ، ہمیں مسکرا کے نہ دیکھا، رائٹ، ہماری بات نہ سنی، ہمیں شاباشی نہ دی، تو پھر تو ہم گئے۔ ٹھیک ہے، ایسا بھی نہ سمجھیں، کیونکہ جب ہم ان کے ساتھ تعلق اللہ کی رضا کے لیے بناتے ہیں تو ان کو ہماری خدمت کا، ہماری نیکی کا پتہ چلے نہ چلے، اللہ کو تو چلتا ہے نا، ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنی ہوتی ہے نا، ان کو تو ہم نے بطور اسباب اللہ تعالیٰ کے خصوصی بندوں کے طور پر ان سے محبت کرنی ہوتی ہے، ان کے ساتھ عقیدت کرنی ہوتی ہے، اور ان کی اطاعت کرنی ہوتی ہے جن مواقع پر یہ ہمیں حکم دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اصل مقصود تو اللہ تک پہنچنا ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں جن کے اندر نا انسان کو شیطان جو ہے وہ دھکیلتا ہے۔ دو ایکسٹریمز کیا ہوتی ہیں؟ ایک ایکسٹریم یہ ہوتی ہے کہ ان انسانوں کا انکار کر دینا کہ جی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ شخصیت پرستی ہے، اور یہ جو ہے وہ یہ یعنی بدعت ہے، یہ شرک ہے، اور اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہمارے دین کے اندر، بندوں کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو جی پروردگار کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایکسٹریم ہے، یعنی ڈینائل موڈ، ٹھیک ہے، انکار ہی کر دینا ان کا، ان کو بطور سبب کے بھی نہیں استعمال کرنا، ان کے ساتھ محبت ہی نہ رکھنا، ان کے ساتھ شکر کا معاملہ ہی نہ رکھنا۔ ٹھیک ہے، ان کی جو ان سے جو ہمیں فوائد مل رہے ہیں اس کے اوپر ہم ان کے شکر گزار ہوں، یہ بھی نہ کرنا ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو انکار جو ہے یہ ایک ایکسٹریم ہے، اور دوسری ایکسٹریم کیا ہے آپ بتا دیں، آپ کی بھی پارٹیسپیشن ہو جائے گی۔ دوسری ایکسٹریم کیا ہے جی، ذرا اپنے الفاظ میں اس کو ایکسپلین کریں۔ عالم الغیب سمجھنا، جی یہ بھی اس کا حصہ ہے، ان کو عالم الغیب سمجھنا کہ جی ان کو تو سب پتہ لگ جاتا ہے کہ جی ہمارے یعنی کیا معاملات ہیں، اور کیا حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا، وہی مطلب ان کو حد سے اسی کو پوچھو نا کہ کیا ہے حد سے آگے بڑھ جانا۔ دوسری ایکسٹریم، ٹو مچ پریزنگ دیم اور ٹرائنگ ٹو پلیز دیم۔ ٹو مچ پریزنگ دیم میں تو پھر آپ کی اپنی ڈیفینیشن ہے جی، ٹو مچ وٹ، ہاؤ مچ از ٹو مچ۔ ٹھیک ہے، اور ٹرائنگ ٹو پلیز دیم، تو ٹرائنگ ٹو پلیز دیم تو وہی دین کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ذرا کلیئر کریں نا کہ ٹرائنگ ٹو پلیز دیم خراب کب ہو جاتا ہے، مشکل کشا سمجھنا، ہاں کہ جی یہ ہماری مشکل کو دور کر دیں گے ہم سے، مشکل کشا سمجھنا، عالم الغیب سمجھنا، جس کو کہ برے عقیدے کہا جاتا ہے، بد عقیدگی اس کو کہا جاتا ہے، ان کو خدا بنا لینا۔ ان کو خدا بنا لینا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ کم از کم ہم جو ہے وہ ان کے سامنے سجدہ تو نہیں کرتے، رائٹ، ان کے سامنے بیٹھ کر کے نمازیں تو نہیں پڑھتے۔ ان کو خدا بنا لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے اختیار میں شریک کرنا۔ ان کو خدا بنا لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے غافل ہو جانا اور ساری توجہ جو ہے وہ انہی پر مرکوز کر دینا، ایسے کر دینا کہ اگر ان کی، جیسے ابھی میں نے پیچھے تھوڑی بات کری بھی ہے، کہ اگر ان کی مسکراہٹ ملی تو اللہ راضی ہوگا، نہیں ملی تو اللہ راضی نہیں ہوگا، رائٹ، اگر ان کی جو ہے وہ لیپا پوتی کری تو اللہ راضی ہوگا، اگر نہیں کری تو نہیں راضی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جی ہم جان بوجھ کے نہیں کریں گے، ہم نے تو ان کی خدمت کرنی ہے، ہم نے ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، بطور اسباب کی ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ جی اگر ان سے ٹائم نہ ملا تو اب جو ہے وہ ایسی مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں کہ جی بس دین بھی گیا، دنیا بھی گئی۔ ٹھیک ہے، خدا کے برابر سمجھنا شروع کر دینا، وہی مشکل کشا مان لینا جو ہے وہ خدا کے برابر سمجھ لینا ہوگا، ان کے اوپر یقین کرنا۔ یہ تو یقین کرنا جو ہے نا، یہ بڑا مجہول سا ورڈ ہے، اعتماد کرنا جو ہے یہ تو کرنا ہے، ठीक है ना भाई, इनके एतमाद, इनकी बात पर एतमाद ही तो करके फिर हम नेकी के काम करते हैं ना। तो एतमाद करना अगर आपका मकसद था कहना, तो वो गलत है, एतमाद तो करना है। ठीक है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बहरहाल ये एक्चुअली ना, ये जो टॉपिक है ना, ये इसके अंदर बड़ी तफसील होती है, और शैतान जो है ना इसके अंदर गलतियां बड़ी आसानी से करवा देता है। ठीक है ना, ये क्या कहते हैं इसको, अफरात और तफरी, वो इंसान को ना एतदाल पर रहने नहीं देता। शैतान जो है वो एतदाल पर रहने नहीं देता। अल्लाह ताला चाहते हैं तुम एतदाल पर रहो, ना अफरात का शिकार हो ना तफरीत का शिकार। तो शैतान की का गोल ऑफ लाइफ यही है कि इंसान को अफरात में ले जा करके गुमराह करे या तफरीत में ले जा करके गुमराह करे। तो इस वजह से ना इतदाल पर रहना इज दी मोस्ट डिफिकल्ट है, दी मोस्ट, इसी को इस्तेकामत कहते हैं। इतदाल पर कायम रहना, इसी को तो इस्तेकामत कहते हैं, और इस्तेकामत से ज्यादा भारी चीज और कोई है नहीं इंसान के ऊपर। ठीक है ना, इस्तेकामत सबसे ज्यादा भारी चीज है। इस वजह से हमें अल्लाह से पहले तो सबसे पहले मदद मांगनी कि अल्लाह इस्तेकामत अता फरमा। इस्तेकामत का मतलब ये नहीं कि जी मैं नमाजें पढ़ी हूँ तो नमाजें ही पढ़ती चले जाऊं हमेशा। ठीक है ना, वो भी है नेकी के ऊपर इस्तेकामत, नेकी करती रहूं करता रहूं, राइट। लेकिन इस्तेकामत का मतलब, असल मतलब जो बनता है ना, वो एतेदाल के रास्ते के ऊपर कायम रहना और सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार देना, ना अफराद का शिकार होना ना तफरीद का शिकार होना। इसमें सबसे ज्यादा तो हमें अल्लाह की मदद चाहिए। फिर उसके बाद जो असबाब इख्तियार करने होते हैं, सुन्नत से, जो दूसरी चीज क्या होती है, सुन्नत, सुन्नत को सीखना और सुन्नत पे अमल करना, ये तरीका होता है इस्तेकामत पर रहने का। ठीक है, तो अल्लाह से दुआ और सुन्नत के ऊपर अमल, इसके जरिए से फिर इंसान एतदाल के रास्ते पर रह पाता है। ठीक है, तो सुन्नत के अंदर फिर इल्म हासिल करना भी आ जाता है, राइट। क्योंकि इल्म हासिल करना ये वो चीज है जिसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे ज्यादा फोकस फरमाया, बाकायदा मदरसा इस्टैब्लिश किया, असहाबे सुफा वाला मदरसा इस्टैब्लिश किया, लोगों को इल्म पढ़ाया, जो पार्ट टाइम भी आते थे उनको भी पढ़ाया, और फुल टाइम मदरसा इस्टैब्लिश किया। तो भाई इल्म पढ़ना पढ़ाना ये सुन्नत है। ठीक है, तो अगर सुन्नत, इल्म की सुन्नत के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही खामखा में जो है वो इस्तकामत मिल जाएगी, ऐसे नहीं मिल जाती है ना, फ्री की नहीं, नथिंग इज फॉर फ्री। ठीक है, तो इल्म हासिल करने का इंतजाम करना होता है, चाहे अल्लाह ताला ने जैसे मौके दिए और जितना सलाहियत दी है उसके मुताबिक इंसान इल्म की फिक्र करे, मुस्तगनी ना समझे अपने आप को। तो इस वजह से ना, जब तक हम समझते नहीं है ना कि ये अल्लाह वाले जो है ना, ये हैं क्या, ये इल्म है ना, ये हैं क्या अल्लाह वाले, इनका मकसद क्या है, राइट, ये हमारी जिंदगी में क्या करने के लिए अल्लाह ताला ने भेजे हैं, हम इनके साथ जो ताल्लुक बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, मकसद क्या है इस ताल्लुक बनाने का, ये सब इल्म है, राइट। जब तक ये बातें क्लियर नहीं होती ना, तो फिर क्या होता है, अगर हम अल्लाह वालों से ताल्लुक बना लेते हैं और हमें कुछ पता नहीं होता कि बनाया क्यों है, राइट। वो कहते हैं ना रेले में, भाई ट्रेंड चलावे आजकल बैत करने का, एक साहब कहने लगे, ठीक है, कि जी आजकल जो है ना वो बैत करने का ट्रेंड चला हुआ है, इस वजह से सारे लोग बैत कर रहे हैं। हकीकत यही है, अक्सर लोग जो बैत कर रहे हैं ना आजकल मशायख से, वो रेले में कर रहे हैं, देखा देखी लोग कर रहे हैं तो जी हमने भी कर ली। ठीक है ना, पता कुछ नहीं होता कि शेख होता क्या है, करना क्या होता है इसके साथ, राइट, इसको क्या लेकर के चलना होता है अपनी जिंदगी के अंदर, क्या खुदा बना के चलना है इसको, या इसको पैर की जूती बना करके चलना है, कैसे लेके चलना है, राइट। खुदा बना के चलना, पैर की जूती, मैंने दो एक्सट्रीम बता दी, अब इसके अंदर एक लंबा स्पेक्ट्रम है, जैसे भी इंसान चाहे उसको, राइट, अपनी जहालत की वजह से। तो भाई इल्म हासिल जब तक नहीं करेंगे तो उस वक्त तक ना इन मशायख से फायदा भी नहीं उठा सकेंगे। ठीक है, बाकी आपने क्या लिखा कि असल मकसूद, मकसद भूल जाना इस्लाह का, जी बिल्कुल राइट, असल मकसद तो इस्लाह था अपनी, ठीक है, इनको इस्लाह के लिए सबब के तौर पर इस्तेमाल करना, तो वो हमें पता नहीं होता और हम जो है वैसे ही वो बरकतें और ना जाने क्या क्या हमने अपने जहन में खराफात बनाई हुई होती। जो किसी शेर से ताल्लुक बनाते हैं लोग उनको शख्सियत परस्ती का ताना देते हैं, भाई देने दें ताना यार, टू केयर्स हाउ टू डिफरेंशिएट अतात फ्रॉम शख्सियत परस्ती। शख्सियत परस्ती वो बनती है जब उनकी बात मान करके अल्लाह की नाफरमानी शुरू हो जाए, और जब हम اللہ کی فرما برداری سیکھنے کے لیے ان کے ساتھ ان کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ ہرگز شخصیت پرستی ہے. اور لوگوں کی باتوں کے اوپر جو ہے نا وہ اتنا فکر نہیں کرنی چاہیے, علمی طور پر اس کا جواب ضرور معلوم ہونا چاہیے. لیکن اور بھائی ہم تو سمجھاتے ہی رہتے ہیں, ہماری تو ڈسکشن کا لب لباب ہمیشہ یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ شخصیت پرستی کیا کیا چیز ہے اور کیا کی شخصیت پرستی نہیں ہے. تو بس ان کو غور سے سننا چاہیے ان چیزوں کو, اور اگر کوئی بات سمجھ میں آئے تو پوچھنا چاہیے تاکہ پھر یہ باتیں کلیئر ہو جائیں. تو خیر یہ لوگوں کی تانس کی وجہ سے کوئی چیز ہو نہیں جاتی. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانوں کا ذکر کیا, ان کے کام کا ذکر کیا اور اس کی حقیقت بھی ہمارے سامنے کھول دی, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی آیات کا ذکر کر رہے ہیں, اپنے پاکی کا ذکر کر رہے ہیں, اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلی کلاس پڑھیں گے. اگر کسی کو کوئی سوال ہے ابھی تو ابھی پوچھ سکتے ہیں. کل آیت نمبر 36 کی تفصیل ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں کسی کو سوال نہیں ہے کیونکہ ریز ہینڈ کلاس ختم کرتے ہیں. السلام علیکم.